اجمعين. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين امنوا بالله ورسله اولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم اجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجبه الكفار نبعته ثم يريج فتراه مصفرا ثم يكون خطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. اللهم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك من زانت به الاسره. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. آیۃ کریمہ نے مومنین کی حقیقی تفسیر یا تعبیر یا تعویل جو آپ کہنے بڑے اچھوتے انداز میں ارشاد فرما دی ہے. اور ارشاد ہوتا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اللہ کے ساتھ اور اللہ کے رسولوں کے ساتھ وہ لائے تو وہ صدیقون. جو بھی ایمان لائے اللہ کے ساتھ اور اللہ کے رسولوں کے ساتھ وہ تو ہوتے ہی سچے ہیں, ہوتے ہی صدیق ہیں. صدیق ایک تو ہے منصب جس کا نام صدیق ہے. منصب صدیقیت انبیاء کو بحیثیت نبی عطا ہوتا ہے, صحابہ کو بحیثیت صحابی عطا ہوتا ہے, اولیاء اللہ کو بحیثیت ولی عطا ہوتا ہے. نبی بھی صدیق ہوتا ہے, صحابی بھی صدیق ہوتا ہے اور ولی بھی صدیق ہوتا ہے. انبیاء میں سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے قرآن کریم فرماتا ہے ہم نے اسے نبی بنایا اور صدیق بنایا. صحابہ میں بلحاظ منصب کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان حق ترجمان سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ, اور اولیاء اللہ میں شاید ان 14-15 صدیوں میں اہم ممکن ہے صرف ایک صدیق گزرا ہو. جو منصب صدیقیت ہے اس کی عظمت کا یہ عالم ہے کہ انبیاء میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے ارشاد ہوا, یہاں کسی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے اشتباہ پیدا نہ ہو کہ حضور تمام کمالات کے جانے ہیں, آپ کی ذات والا صفات جو ہے وہ رحمت للعالمین ہے اور تمام مناظر تمام مناسب حتیٰ کہ خود ذات کا وجود مخلوق کی ساری ذات کا وجود جو ہے وہ رحمت باری کا محتاج ہے. لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات ان تمام بحثوں سے بالا تر ہے. اگر کسی کو صدیقیت نصیب ہوئی تو اس کی اصل بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے, کیونکہ جامع صفات ساری مخلوق میں صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے. باقی انبیاء ہوں تو اپنے مقام اور مرتبے کے لحاظ سے ان کے اپنے اپنے فضائل ہیں, ہر گلیرا رنگ و بو ہے دیگر اصل, ہر کسی کی اپنی اپنی بعض خصوصیتیں ہیں بعض خاص خاص فضائل ہیں جن میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام صدیقیت پر فائز ہیں. انبیاء کے بعد منصب ہوتا ہے صحابہ کا, صحابہ میں منصب صدیقیت جو واضح ہے وہ ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور اولیاء اللہ میں جہاں تک میں جانتا ہوں یا میری ناقص معلومات کا تعلق ہے, منصب صدیقیت پر ایک آدمی فائز ہوا ہے 1500 سال. حالانکہ امت محمدیہ میں عجیب و غریب لوگ گزرے ہیں, عجیب و غریب, اس کے بارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت کا حال بارش جیسا ہے, جب ختم ہوتی ہے تو جل تھل ہوتا ہے, ہر طرف یہ سمجھ نہیں آتی پہلا حصہ زوردار تھا یا آخری زوردار تھا یا کب ٹوٹ کے برسی. صرف یہ پتہ چلتا ہے جب بارش آنے سے پہلے ہر طرف سہراب کا عالم تھا اور جب رک گئی تو ہر طرف پانی پانی نظر آتا ہے, اور یہ مشکل ہو جاتا ہے معین کرنا کہ اس کا پہلا حصہ اچھا تھا یا آخری. تو بلحاظ منصب کے صدیقیت جو ہے جب غیر نبی کی بات ہو تو صدیقیت آخری منصب ہے جس کے آگے نبوت ہے. یعنی جہاں کمالات انسانی کی انتہا ہو جاتی ہے غیر نبی کے لیے, اور جس سے بالا تر کوئی وصف جس انسان میں پایا جائے وہ نبی ہوتا ہے, اس حد کا نام صدیقیت ہے. اور یہاں منصب کے طور پر استعمال نہیں ہوا یہ لفظ, یہاں اصطلاحی طور پر ارشاد ہوا ہے. اصطلاح صدیق کا اطلاق اس شخص پر ہوتا ہے جو پاؤں کے ناخن سے لے کر چوٹی کے دالوں تک کھڑا ہو کہیں کھوٹ نہ ہو, وہ انسان جس کے ارادے کھڑے ہوں ان میں کوئی کھوٹ نہ ہو, وہ انسان جس کے عقیدے کھڑے ہوں کوئی ان میں کھوٹ نہ ہو, وہ شخص جس کے اعمال کھڑے ہوں کہیں ان پر گرفت کرنے کی جگہ نہ رہے, وہ انسان جس کا تعلق خالق کے ساتھ مخلوق کے ساتھ کھڑا ہو کہیں اس میں ایج پیچ نہ ہو, اسے آپ صدیق کہیں گے. اصطلاح لغت میں
اور اللہ کریم فرماتے ہیں نرانا انداز ہے، نے یہ نہیں فرمایا کہ مومن کو سچ بولنا چاہیے، یہاں یہ انداز نہیں فرمایا کہ مومن کو کھرا کام کرنا چاہیے، کوئی بات نہیں، اس کا انداز بدل دیا ہے رب کریم نے، اور ارشاد ہوتا ہے والذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک ہم الصدیقون، اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لانے والے تو ہوتے ہی کھڑے ہیں. ایک تو انداز تھا نا کہ جب تم ایمان لائے ہو خدا پر، اللہ کے رسول پر، اللہ کے انبیاء پر، تو تمہیں کھڑا انسان ہونا چاہیے. اس انداز کو یہاں بدل دیا گیا ہے اور ارشاد فرمایا کہ جسے بھی اللہ پر ایمان نصیب ہو، جسے بھی اللہ کے رسولوں پر ایمان نصیب ہو، وہ شخص تو ہوتا ہی کھڑا ہے. یعنی جب تک عقائد میں، اعمال میں، ارادوں میں، تمناؤں اور خواہشات تک میں کھڑا پن نہ آ جائے، ایمان کامل نہیں ہوتا. ایک ہوتا ہے غلطی کا صادر ہو جانا، یہ انسانی فطرت کا، اس کے مزاج کا خاصہ ہے. ایک ہوتا ہے کسی لالچ میں آ کر، اپنی کسی تمنا سے مجبور ہو کر، اپنی کسی خواہش کے دباؤ میں آ کر بل ارادہ غلطی کرنا. دو چیزیں ہیں نا، ایک ہے کہ آدمی اپنی طرف سے ایک کام کو درست سمجھ رہا ہے، یا اسے کوئی، اس میں کوئی ناجائز شے نظر نہیں آتی اور اس نے وہ کر گزرا تو وہ تو کام تو غلط تھا، یا کبھی غصے میں آ کر اس کے منہ سے کوئی بات نکل گئی، یا کبھی بے قراری بے چینی میں کوئی حرکت صادر ہو گئی. تو اضطراری افعال جو ہوتے ہیں وہ شرعی حجت ہی نہیں بنتے. جانتا نہیں تھا کوئی کام کر بیٹھا، یہ ہوتا ہے غلطی کا ہو جانا. ایک ہوتا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جمعہ مجھ پر فرض ہے، میں بیمار نہیں ہوں، مجھے کوئی عذر نہیں ہے، آبا بھی یہاں انتظار کر رہے ہیں، وہاں کوئی ایسا پروگرام لگ جاتا ہے ٹیلی ویژن پر جسے میں پسند کرتا ہوں، میں کہتا ہوں میں تو نماز تو پڑھنی ہے، میں یہاں اپنی ٹائم لیتا ہوں، نماز نہیں چھوڑتا. اتنی سی جو میں نے خواہش کی پیروی کر لی اور فرض کو اس سے ہلکا جانا، تو یہ کام صدیق نہیں کرتے. یہ نہیں کہ صدیق سے غلطی نہیں ہوتی، صدیق سے غلطی ہونا ممکن ہے اور صدیق غلطی کرتا نہیں ہے. کسی بھی کام کو اپنی کسی خواہش کی تکمیل کے لیے کسی بھی کام میں اطاعت الہی کا دامن چھوڑ دینا، یہ صدیقیت کے منافی ہے. جہاں تک اس کے منصب کا تعلق ہے، آپ دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اب تو دور ایسا آ گیا ہے، حقیقتیں تبدیل ہو گئی ہیں لوگوں کے ذہنوں میں، حقیقتیں تو نہیں بدلی، لوگ بدل گئے، اور بدکاروں کو معزز سمجھا جاتا ہے اور شرفا کو بزدل یا ذلیل کہا جاتا ہے. لوگ بدل گئے ہیں، لوگوں کے مزاج بدل گئے ہیں، ورنہ یہ تو نہیں ہوا کہ بدکار، اس دور کے بدکار واقعی شریف ہیں، ایسا تو نہیں ہوا. ایسا تو نہیں ہوا کہ اس دور کے نیک لوگ جو ہیں وہ واقعی کمزور ہیں یا ذلیل ہیں، یہ ایسا نہیں ہوا. ہر ایک اپنی جگہ، حقیقتیں اپنی جگہ قائم ہیں، لوگوں کی نگاہیں، لوگوں کے مزاج بدل گئے ہیں. یہی حال اور اللہ کے ساتھ بھی ہے. اس دور میں جو اتباع پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ کوشاؤں سے ملا ہونے کا طعنہ دیا جاتا ہے، اور جو سرے سے خدا رسول کی اطاعت کو تلایا اپنی گردن سے اتار کر پھینک دے، اسے گلی کہا جاتا ہے، اور جتنا کوئی اس میں بے حیائی میں آگے نکل جائے، اتنی اس کی ولایت مکمل اور کامل سمجھی جاتی ہے. یہ انسانی ذہنوں کے نصب ہونے کی وجہ سے. اور یا اللہ میں بھی ایسے لوگ واقعی ہوتے ہیں جو تجلیات باری کا انہیں برداشت کرنے کا حوصلہ نہیں رکھتے، متحمل نہیں ہو سکتے ان کے، تو انہیں ہوش و خیرت سے ہاتھ دھونے پڑتے ہیں، اسے جذر کہتے ہیں. اور ایسے لوگوں کو مجذوب کہا جاتا ہے. دو باتیں ہر مجذوب کے لیے یاد رکھیں، مجذوب تو تب ہوگا جب پہلے کبھی اس نے قرب الہی حاصل کرنے کے لیے محنت کی ہوگی. ایک شخص پیدائشی پاگل پیدا ہوتا ہے، آپ مجذوب کہہ دیتے ہیں، یہ درست نہیں ہے. ایک شخص زندگی بھر نیکی کرتا نہیں، سیکھتا نہیں، پاگل ہو جاتا ہے، آپ مجذوب کہتے ہیں، یہ درست نہیں ہے. مجذوب وہ ہوگا، صوفی مجذوب وہ ہوگا، سالک مجذوب وہ ہوگا جس نے کسی سے سلوک سیکھا، تربیت حاصل کی، منازل سلوک حاصل کیے، اور پھر جب اس پر انوارات و تجلیات باری کی کثرت ہوئی، ان کا ورود ہوا، تو مزاجن وہ انہیں برداشت نہ کر سکا اور حواس کھو گئے. اگر ایسا نہیں ہے تو وہ شخص ولی اللہ نہیں ہے، پاگل ہوگا. اب آپ اس بات کو اس طرح دیکھیں کہ مجذوب ہونا پھر کمال تو نہ ہوا، تو کمزوری کی دلیل بن گئی. قوت برداشت جواب دے گئی، ہمت جواب دے گئی. اگر اس میں ہمت ہوتی، قوت برداشت ہوتی، تو وہ مجذوب نہ ہوتا. لیکن تجلیات باری کے سامنے شرد و ہوش کو قائم رکھنا، یہ حوصلہ خدا بعض بعض لوگوں کو دیتا ہے، ورنہ ہر سالک پر کوئی لمحہ جذب کا ضرور آتا. ایک تو ہوتا ہے نا کہ بالکل پاگل ہو گیا. اگر بالکل پاگل بے شک نہ ہو، لیکن کوئی سالک ایسا نہیں ہوتا جس پر کوئی لمحہ جذب تاری نہ کر. یہ صرف نبی ہوتا ہے دنیا میں جو کبھی مجذوب نہیں ہوتا. یعنی نبی پر کسی لمحے جذب تاری نہیں ہوتا، نبی کے حواس ہمیشہ قائم رہتے ہیں. اور کمال یہی ہے، میں نے ایک صوفی کا قول پڑھا تھا کہ اس نے کہا کہ ان لوگوں کو اگر مراقبہ فنا بقا نصیب ہو جائے تو یہ شور مچانا شروع کر دیتے ہیں. پھر وہ اپنے بارے لکھتے ہیں فارسی میں مقبولہ کرن کو، وہ فرماتے ہیں، انجا مردانن دریا ہا فروغ اردن و آروغ نظر، کہ ہمارا شمار تو مردوں میں ہوتا ہے، ہم نے تو سمندر پی لیے اور بیکار تک نہیں دی. انہیں کوئی کترا کیا ملا کہ انہوں نے گلیوں میں چلانا شروع کر دیا. تو یعنی کمال یہ ہوتا ہے کہ ان سارے کمالات کا حامل ہو اور اس کے تمام حواس اپنی جگہ درست کام کر رہے ہوں اور وہ صحیح معاشرے کا ایک حصہ ہو، ایک فرد ہو. آپ نبی کا کمال دیکھیں کہ سب سے زیادہ قرب الہی انبیاء کو حاصل ہوتا ہے اور سب سے زیادہ نچلے سطح پر نبی زندگی بسر کرتا ہے. سب سے زیادہ سہل سطح پر، سب سے زیادہ عام سطح پر، سونے جاگنے کھانے پینے معاملات تعلقات میں نبی وہ رویہ اختیار کرتا ہے جو کمزور سے کمزور آدمی بھی کر سکتا ہو. یہ نہ ہو کہ کوئی بڑا بریلینٹ ہو، کسی کا بہت بڑا ذہن ہو، کوئی بہت بڑا کوالیفائڈ آدمی ہو تو وہ اس طرح سے زندگی بسر کر سکے اور ایک ان پڑھ جاہل ذمہ دار ان اداؤں کو نہ سیکھ سکے. نبی کی زندگی ایسی نہیں ہوتی. اگر ایسی ہوتی تو صرف کوالیفائڈ لوگوں پر اور بڑے بریلینٹ لوگوں پر ابتدا واجب ہوتا، مجھ پر اور آپ پر واجب کیسے ہوتا. ایک چرواہا جو جنگل میں ہمیشہ بھیڑے چراتا ہے، اس پر بھی محمد الرسول اللہ کا اتباع اتنا ہی واجب ہے جتنا ایک محدث اور فقیہ اور مفسر پر ہے. یعنی اتنی عام زندگی ہے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ایک چرواہا بھی ویسی زندگی گزار سکتا. اور یہ ہوتا ہے کمال کہ تمام کمالات کے ساتھ کوئی لمحہ ایسا نہ آئے کہ حواس اختیار سے جاتے رہے. صحابہ میں بہت پیار کا شخص ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ، اور جو ہوتے ہیں نا جزوی فضائل یہ ہر کسی کے اپنے ہوتے ہیں، ہر ایک کے اپنے ہوتے ہیں. من حسن جمع تمام صحابہ پر فضیلت ابو بکر صدیق کی ہے، اور دوسرے درجے پر فاروق اعظم کی. لیکن اپنی انفرادی ذات میں ایک وصف سیدنا فاروق اعظم کا ایسا ہے جو پوری دنیا میں صرف اور صرف انہیں کا ہے، اور وہ ہے کہ خدا سے اللہ کے رسول نے عمر کو مانگ لیا. کتنی عجیب بات ہے کہ ایک آدمی کو اللہ کا نبی اللہ سے مانگ لے کہ خدا یہ مجھے دے، اور مانگنے کا انداز نرالا تھا حضور کا، فرمایا اللہ اسلام کو عمر سے عزت عطا کر. جان کلمات ہوتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، الفاظ تھوڑے ہوتے ہیں اور معنی کا دریا ہوتا. کسی بھی کلام کا کمال یہ ہے کہ اس میں لفظ کم ہو اور مفاہیم وسیع کر ہو. تو دعا تو مانگی چند لفظوں میں اور ایک جملے میں، لیکن فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی ساری سیرت اور ساری تاریخ اور ساری زندگی اس میں ارشاد فرما دی کہ خدا اللہ عز الاسلام ابی عمر بن الخطاب، عمر بن خطاب سے اسلام کو عزت عطا کر. اور جیسے عمر اسلام میں داخل ہوا تو وہ پہلا شخص تھا جس نے دعوت پیغمبر کو سر عام روشن کر دیا. 40واں آدمی تھا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جو حضور کے سامنے ایمان لایا، تو اسی لمحے کہنے لگا یا رسول اللہ، مشرک بت پرستی کعبہ میں کرے، اللہ کے رسول دار اکرم میں بیٹھ کر وقت گزارے، بات مزہ نہیں دیتی، بات کعبے میں ہی ہوگی، سلام ہوگی اور ابھی ہوگی. اور حضور نے قسم فرما فرمایا مجھے کہتا ہوں ٹھیک ہے. تو حضور چلے تو صحابہ دو رویا تھے، ایک صف کے آگے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے چچا تھے، اور دوسرے صف کے آگے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ. اور ایسا شخص تھا کہ جو گلی میں نظر آتا اسے کہتا یہ محمد الرسول اللہ ہے، ہم ان کے غلام اور ہم بیت اللہ میں جا رہے ہیں، اللہ کی عبادت کرنے تمہیں کوئی شبہ نہ رہے. ہجرت ہوئی، صحابہ کو ہجرت بھی کفار و مشرکین سے چوری کرنا پڑی. اے اللہ کا بندہ، اپنا اسلحہ پہن کر بیت اللہ شریف میں آیا، طواف کیا، اور وہ مشرک گردا گرد بیٹھا کرتے تھے گپے مارنے کے لیے، تو ان کی طرف منہ کرتے کہا تم میں کوئی ہے جو چاہتا ہے اس کے بچے یتیم ہوں اور اس کی عورت بیوہ ہو جائے اور اس کے ماں باپ اس پر روئیں؟ انہوں نے کہا عمر تجھے کیا ہے؟ کہا میں ہجرت کر رہا ہوں، شاید کسی کا روکنے کا ارادہ ہو. تب سے لے کر آخری دم تک عزت اسلام کے وہ مناظر نظر آتے ہیں عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی زندگی میں کہ انسانی عقل ساتھ چھوڑ جاتے ہیں. ان سارے منازل، ان سارے مقامات، ان ساری عظمتوں کے باوجود عمر پر بھی شکر اور جذب آ گیا تھا، اس مقام پر جہاں عمر پڑا ہے وہاں بھی جذب اور شکر وارد ہو سکتا ہے. اور آپ کو یاد ہوگا بڑا روشن واقعہ تاریخ کا کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو فاروق اعظم نے تلوار کھینچ لی اور مسجد نبوی میں کھڑے ہو گئے اور کہا خبردار، کسی نے کہا حضور فوت ہو گئے تو گردن اڑا دوں گا. یہ بات ہوش کی نہیں تھی، یہ بات شکر کی تھی. یعنی جذب وارد ہو گیا تھا فاروق اعظم پر بھی. یہ نہ سمجھیں کہ ہر مجرم فاروق ہوتا ہے، یہ نہیں، بلکہ فاروق پر بھی جذب آ سکتا. میرے کہنے کا یہ مطلب ہے کہ مجرم عمر بن سکتا ہے، نہیں، عمر پر بھی جذب آ سکتا ہے. اور پوری امت میں ایک شخص بچا تھا جس نے منبر پر کھڑے ہو کر کہا وما محمد الا رسول قد خلق من قبل رسول افعما توقت من قلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. اور یہ تھا ابو بکر صدیق. یعنی صدیق وہ ہوتا ہے جس پر کبھی جذب بھی نہ آئے. پوری امت نے جسے حضور نے صدیق گردانا اس پر اس لمحے بھی جذب نہیں آیا، فکر نہیں آیا، ہوش قائم رہے، حواس قائم رہے. تو اب آپ لفظ صدیق کی وسعت اور ہمگیری کو سمجھیں کہ صدیق وہ ہوتا ہے جو کبھی گناہ کی طرف مائل نہ. اللہ کریم نے جب صحابہ کی مدع کی ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے وحبب الیکم الایمان، ایمان کو تمہارے لیے میں نے محبوب بنا دیا، تمہارے دلوں کی خواہش بنا دی، تمہاری آرزو بنا دی. وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان، کفر اور گناہ اور برائی سے تمہارے دلوں کو متنفر کر دیا. یعنی جیسے انتہائی بدذائقہ اور کڑوی شے کسی کو منہ میں رکھنی پڑے، گناہ تمہارے لیے ایسا ہی بے لطف بے ذائقہ انتہائی کڑوا اور بدبودار ہو گیا، تمہارا مزاج اسے برداشت نہیں کرتا. جب یہ حال ہو جائے تو وہ شخص جو ہوتا ہے اسے استناع لفظ میں صدیق کہتے ہیں. یعنی جو لفظ لغت نے استعمال کیا ہے صدیق کا، اس کی بھی کم از کم شرط یہ ہے کہ اسے گناہ لذت نہ دے، گناہ اسے کڑوا لگے، گناہ سے اسے بدبو آئے، گناہ سے اسے نفرت ہو. اور اب آئیں قرآن کریم کے اس انداز کی طرف. اگر انداز اقدام کا اس نے ہمیں تو چھوڑ ہی دیا. کہتا ہے جو اللہ پر اس کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں وہ تو ہوتی صدیق، تم کون ہو تم کس منہ سے دعوت ہو؟ تمہارا کردار کیا ہے؟ تمہارے ارادے کیا ہیں؟ تمہارا عمل کیا ہے؟ تم ہو پاؤ اور تم دعویٰ کیا کرتے ہو میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا، اس عمل اس کرتوت کے ساتھ، اس کردار کے ساتھ، ان ارادوں کے ساتھ تمہارا نہیں پیدا. حالانکہ فرماتا ہے جو ایمان لاتے ہیں تو بولتے سے ٹھیک تو کھڑے ہوتے ہیں، ان کی تمنا خواہشات کھڑی ہوتی ہیں، ان کی آرزوئیں پاک اور صاف ہوتی ہیں، ان کے عقیدے کھڑے ہوتے ہیں، ان کے عمل کھڑے ہوتے ہیں، اس میں تو کہیں ریگ نہیں ہوتی، کہیں کوچ نہیں ہوتا. اور تم جنہیں اپنے آپ پر اعتماد نہیں ہے، تم جنہیں اپنے ضمیر پر اور اپنے مزاج پر اعتماد، تم جو ایک ایک تکے سے بگڑتے رہتے ہو، تمہیں اپنے پر اتنا یقین نہیں ہے کہ میرے سامنے ایک ٹکا آرام کا آیا تو شاید میں چھوڑ سکوں گا یا نہیں. تم جو حرام کی تلاش میں دن بھر گھوما کرتے ہو، تم جو فواہشات سے اپنے دلوں کو گرماتے ہو، تمہارے مزاج برائیوں پہ خوش ہوتے ہیں، اور پھر تمہیں یہ گمان دیا کہ ہم مومن ہیں، مسلمان بھی ہیں. کتنا کتنا سخت لہجہ ہے، بظاہر کتنی نرم بات ہے، بظاہر یہ جملہ تاریخی جملہ ہے کہ مومن تو صدیق ہوتے ہیں، لیکن تجزیہ کیا جائے تو کتنا مشکل ہے، یہ کتنی دشواریاں ہیں اس میں. اور آپ دیکھیں واقعی جو لوگ حضور پر ایمان لائے، مکے کے رہنے والے جتنے لوگ ایمان لائے، کیا سوائے ولی کی شراکت کے اس سے پہلے والے اس آدمی کے ساتھ ان کا کوئی حصہ رہ گیا؟ کوئی بھی شخص جب مسلمان ہوا تو اس سے پہلے اس کی 10, 20, 30, 40, 50 سال کے کچھ بدل نہیں جاتا، قد وہی رہتا ہے، رنگ وہی رہتا ہے، ورنہ ایک ایک بال بدل جاتا ہے، پہلے والا آدمی وہاں نظر ہی نہیں آتا. ایک شخص باتو کیا لوٹ کر کھانے والا تھا، اور ایماندار تو لٹاتا ہوں دوبارہ، اب لوٹنے اور لٹانے میں کتنا فرق ہے. ایک شخص جاہل تھا، ایمان لایا تو ایسا فاضل نظر آتا ہے کہ دنیا کے کوئی بڑے سے بڑا عالم اس کے سامنے سر نہیں اٹھا سکتا، کتنا فرق ہوا. ایک شخص مشرک تھا، کافر تھا، ایمان لایا تو کفر کو اس نے ملکوں سے خارج کر دیا، اپنے وجود سے نہیں صرف بلکہ دنیا سے کفر کی بساط لپیٹ دی، اور کفر کے لیے خدا کی زمین تنگ ہو گئی. تو کتنا فرق ہوتا ہے کافر اور مومن. ہم کیسے مومن ہیں کہ ہم بدلتے بھی نہیں ہیں اور مومن بھی ہیں؟
اللہ
نہیں، جیسے ہم پہلے تھے ویسے ہی ابھی ہیں، اور جیسے ہم بازار میں سوچتے ہیں وہی سوچ ہماری مسجد میں بیٹھ کر دی. کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی تبدیلی نہیں آتی. اللہ کریم مومنین کا ایک انداز ارشاد فرماتے ہیں، ما کان لہم یدعو الا خائفین، ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ مومن مسجد کے دروازے سے قدم رکھے تو اس کے جسم پر لرزہ داری ہو کہ میں کس کی آلی بار بار میں پیش ہو رہا ہوں. لیکن یہاں حال یہ ہے کہ بازار ہے یا مسجد تو فرق نہیں پڑتا، ہم نماز میں ہوں یا دکان پر بیٹھے ہوں، دل میں وہی جمع تفریق ہو رہی ہوتی ہے جو دکان پر بیٹھے ہوئے ہوتی ہے. اور جس کے سامنے جب موقع آتا ہے وہی ڈاکو نکلتا ہے. یہ کتنی عجیب بات ہے. اس سے تو وہ لوگ بھلے جو سڑک پر کھڑے ہو کر کسی کو لوٹ لیتے ہیں، لوگ جانتے تو ہے یہ ڈاکو ہے، کہ یہ مسجد میں بیٹھے ہوئے شخص کو جب موقع ملے تو یہ بھی ڈاکہ ڈالنے سے نہ چوکے تو یہ بدترین ڈاکو ہوا، نہ چھپا ہوا ڈاکو ہوا. اور ہمیں اپنے آپ پر، اپنے کردار پر کوئی بھروسہ ہی نہیں ہے. تو جب تک اپنے آپ پر ایک اعتماد پیدا نہ ہو جائے کہ دنیا کی سلطنت بھی مجھ سے اپنے نبی کا دامن نہیں چھڑوا سکتی، ایک اعتماد ہو کہ کوئی یہ کہے کہ تجھے دنیا کی حکومت دیتا ہوں لیکن یہاں سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت چھوڑ دے، تو وہ یہ سمجھے کہ میں اس بات کو بھی ایسا ڈھونڈوں گا کہ اس نے میرے دل میں خنجر مارا ہے. یہ دلیل ہے ایمان کی. اور یہ جو ہم چپے چپے پہ پھسلتے ہیں نا کہ ہم سے کوئی پاؤ دودھ کا مانگے تو اس میں بھی ہم ایک چٹان پانی ضرور ڈالتے ہیں، ہماری نگاہ نہ خدا پہ ہوتی ہے نہ مصطفیٰ پہ ہوتی ہے. یہ ایمان نہیں ہے. اور اگر ہے تو اتنا مضبوط نہیں ہے جو تیری ڈھال بن سکے گا. وہ ڈھولا لنگڑا ہے، نہایت کمزور ہے. نہایت ناقابل اعتماد ہے. چونکہ ایمان کے تو انداز نرالے ہیں. فرمایا اللہ اللہ جللہ شانہ کے انداز بیان کو اور انداز تقاتل کو آپ دیکھیں, غریبی ہی وقت کے خاتمے کا اعلان کر رہی ہے. فرماتا ہے الذین آمنوا باللہ ورسولہ اولئک الصدیقون. یہ تو ہوتے ہیں صدیق, ہیں تو کس کی بات کرتا ہے؟ جو اللہ پہ ایمان لاتے ہیں, جو اللہ کے رسولوں پہ ایمان لاتے ہیں, وہ تو ہوتے صدیق ہیں, وہی تو صدیقوں میں. میں تو ایسا ان کے بارے کیوں سوچتا ہے؟ وہ تو ایسے لوگ ہوتے ہیں جو شہداء رکھتے ہیں اللہ کے بارگاہ میں, وہی لوگ تو گواہ ہوں گے ساری کائنات پر. جب لوگوں کے اعمال پیش ہوں گے, پڑتال ہو رہی ہوگی, تو لوگ کہیں گے خدا یہ کام ہم نے اچھا کیا, تو کون کہے گا یہ اچھا تھا یا نہیں تھا؟ وہی جو صدیق ہے وہ اس کی تائید کریں گے یا تردید کریں گے, تو شہادت ہوگی لوگوں پر. اور وہ تو وہاں لوگوں کو کہنے والے ہوں گے کہ یہ کام تو نے کہاں سے, اسے تو نے کیسے اچھا جانا, اچھائی تو اس کا نام ہے, تیرا کام تو غلط ہے. یعنی وہ معیار انسانیت ہوتے ہیں, معیار ایمان ہوتے ہیں. میں وہ تو وہ لوگ ہوتے ہیں لہم اجرہم و نورہم, ان کے لیے اللہ کے انعامات ہوتے ہیں, اور ان کے سینے, ان کے چہرے, ان کی پیشانیاں تجلیات باری کی امیر ہوتی ہیں. وہ جو جہاں رہے وہاں انوارات کی بارش برستی ہے. وہاں اجر ہم امیر ہوں, وہ تو لوگ ہوتے ہی منور قلوب ہیں, ان کے ضمیر روشن, ان کے مزاج روشن, ان کا کردار روشن, ان کے چہرے روشن, ان کی سوچ روشن. فرمایا انہی کے لیے تو نور جو ہے وہ زمینوں کو نصیب, انہی کی رسالت ہے. ایک دفعہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم شرز کی حبیبہ حبیب کبریا ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ بڑی بارش ہوئی ہے, آپ نے فرمایا تمہیں کہاں دیکھی؟ عرض کی رسول اللہ میں جنت البقیع کی طرف دیکھ رہی تھی اور موسلا دھار بارش تھی. فرمایا تو نے جنت البقیع کی طرف کب دیکھا اور کس چیز سے پردہ کیا تھی؟ تو تیرے اوپر کیا تھا یا رسول اللہ؟ آپ کی یہ چادر جو پڑی ہے یہ میں نے لپیٹی ہوئی تھی. میں تبھی تجھے بارش نظر آ رہی تھی, وہ تو اخبارات تھے جو وہاں دن رات برستے ہیں. مادی بارش نہ تھی جسے تھی بارش سمجھی, وہ تو اخبارات تھے جو وہاں دن رات برستے ہیں. یعنی صرف اس چادر کو سر پر رکھنے سے نہ صرف یہ کہ ذات کو نور نصیب ہوا, بلکہ جہاں جہاں نور تھا اس کا ادراک بھی نصیب ہو گئے. اور یہ بات صرف چادر کی نہیں ہے, یہ عقائد اسلامیہ میں بنیاد ہے عقیدے کی, کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتی مبارک کی جو توہین کر کے وہ کافر ہو جاتا ہے, ایمان خارج ہو جاتا ہے. ایک تصویر بتا کرتی ہے نالان مبارک کی, اور اب بھی بعض گھروں میں نظر آتی ہے, اس پر ایک جوتے کے قسم جیسے جوتے کی ایک تصویر بنی ہوتی ہے. تو مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے مسئلہ پوچھا کہ حضرت یہ جوتے کی کوئی شکل تو نہیں ہے, اور اگر ہے بھی تو بالکل عجیب سی ہے, اور اسے حضور سے تو کوئی نسبت نہیں. کاغذ پر لکیریں کھینچ کر ایک جوتے کی شکل بنا دی اور کہا یہ حضور کا جوتا ہے, تو کیا اس کا ادب بھی ضروری ہے؟ اور میں اسے کیونکہ حضور کی طرف منسوب کر دیتے ہیں اس لیے اس کی بے ادبی نہیں کی.
اللہ,
اگر تم اسے صحیح نہیں سمجھتے تو گھر میں نہ رکھو, مت خریدو, لیکن تمہارے ہاتھ میں آ جائے تو اس کی توہین مت کرنا, اسے سر سے اوپر رکھو. سارے ملحدین نے ایک ایسا عجیب جملہ سے شاہ کشمیری رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھ دیا جس میں بڑی دشواریاں پیدا کر دی. وہ فرماتے کسی کا ارادہ حضور کی توہین کرنے کا نہیں ہو لیکن لفظ ایسا استعمال کرے جو حضور مانی ہو, یعنی اس سے توہین کا پہلو نہیں نکلتا ہو, یا سننے والا یہ سمجھے کہ اس نے حضور کی توہین کی ہے تو وہ کافر ہو جائے گا, کہنے والا کافر ہو جائے گا. اور استدلال کیا ہے قرآن سے کہ لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا, یہ جو راعنا لفظ ہے یہ تو عربی کا لفظ ہے لیکن مشرقین نے اسے منافقین نے بگاڑ کر بظاہر رائنا ہی کہتے تھے لیکن تھوڑا سا دبا کر رائنا کا وہ ادا کرتے تھے لہجا, اور ان کے اپنے دل میں مراد ہوتی تھی حضور کی توحید, تو خدا نے رائنا کو استعمال کرنا حرام قرار دے. تو میرے بھائی یہ حال ہے کہ جو جوتا بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنا وہ جوتوں بھی روشن ہو گیا, منور جس زمین پر قدم رکھا وہ روشن ہو گئی. شاہ ولی اللہ رحمت اللہ تعالی لکھتے ہیں اسی جذب القلوب الادیاری معروف میں کہ میں مکہ مکرمہ میں پھرا کرتا تھا, مدینہ منورہ میں پھرا کرتا تھا, جہاں جہاں سے حضور تشریف لے کے گزرا کرتا تھا تو مجھے زمین پر حضور کے نقش کف پاس یوں نظر آتے تھے جیسے آسمان پر چاند نظر آتے. میں دیکھتا رہتا تھا گلیوں میں, بازاروں میں, شہروں میں, کوچوں میں, باہر جاتا تو جہاں جہاں حضور اپنی زندگی مبارک میں دنیا میں رہتے ہوئے جہاں جہاں سے حضور گزرے ہیں وہ فرماتے مجھے یوں نظر آتے تھے جیسے آسمان پر چاند روشن ہے, اسی طرح وہ زمین روشن ٹکڑے تھے جہاں جہاں حضور کے قدم لگے. تو جب فرماتے میں مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کو چلا تو جہاں جہاں حضور نے قدم رکھا وہ جگہ روشن تھی, جہاں آپ نے قدم نہیں رکھا اس جگہ نشان نہیں تھا. سواری پر گزر گئے یا جہاں پڑاؤ کیا حضور اترے وہاں نشانات ملتے تھے, جہاں سواری سے گزر گئے نہیں ملتے تھے. لیکن ایک عجیب بات میں نے دیکھی, جس طرح کوہر چھا جاتی ہے پورے صحرا میں اس طرح کے انوارات نظر آتے تھے کہ ہر ذرے پر نور ہے. تو میں نے دعا کی بارے الہ, یہ بات تو میں سمجھ گیا کہ یہاں حضور کا قدم لگا ہے, لیکن یہ کوہر سی جو روشن سی چھا رہی ہے ہر جگہ روشنی پھوٹتی ہے اور کچھ سمجھ نہیں آتی, اس کا سبب کیا ہے؟ فرماتے ہیں مجھے یہ بتایا گیا, مجھ پر یہ عطا ہوا کہ یہ حضور کی نظر کا کرشمہ ہے, جتنے ذرات پر نگاہ پڑی وہ منور ہو گئے. اے اللہ کے لباس میں اور اے اللہ کے جوتوں میں بھی روشنی پھوٹتی دیکھی ہے ہم نے. اللہ اللہ کرنے والے لوگوں کے بستر, چارپائیاں اور وہ کمرے جہاں وہ رہتے ہیں, جہاں وہ نماز پڑھتے ہیں, حتیٰ کہ جو جوتے وہ استعمال کرتے ہیں انہیں بھی اللہ اللہ کرتے دیکھا. اور یہی یہاں ارشاد ہوتا ہے کہ جو مومن ہوتے ہیں ان کے لیے تو لہم اجر ہم مزور ہم, ان کے لیے تو اللہ کی عطا ہوتی ہے, اللہ کا نور ہوتا ہے. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم, اور دوسری فریق ہے وہ لوگ جو جھوٹ بولتے ہیں. ارے لوگوں نے جان چھڑا لی, اللہ 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 اللہ, یہاں لفظ دو استعمال کیے ہیں قرآن میں, والذین کفروا وکذبوا, ایک وہ لوگ جنہوں نے انکار کر دیا میری آیات, اور کذبوا کو بھی لوگوں نے وہیں رکھا کہ وہ کافر جھوٹے بھی ہیں. لیکن میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ کذبوا ایک بات ہے اور کفر دوسری بات ہے. کچھ لوگوں نے تو انکار کر دیا, وہ تو آگے کفر ہوں میں, اور دوسروں نے جھوٹ بولا کہ ہم مانتے ہیں اور مانا نہیں. ایک نے تو انکار کر دیا نا اللہ کی آیت کا اور ساتھ کافر ہو گیا نظیم کافر, اور دوسرے نے جھوٹ بولا کہ نہیں میں تو مانتا ہوں مگر مانا نہیں, جھوٹوں کا میں مانتا ہوں. زندگی اپنی مرضی سے بدلتی, کام اپنی مرضی سے کیے, خواہشات اپنی پوری تھی, کبھی اللہ کے حکم کی کبھی اللہ کے نبی کی سنت کی پرواہ تک نہ کی اور کہا میں مانتا ہوں, فرمایا جھوٹ بولا. الذین کفروا مکذبوا بآیاتنا, دو طرح کے لوگ, جنہوں نے انکار کیا میری آیات کا اور جنہوں نے جھوٹ بولا میری آیات کے ساتھ, ایسے لوگ جو ہیں وہ دو وقت کے رہیں گے.